MashaAllah, wa la hawla wa la quwwata illa billahir aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, baril khalaiq ajma'in. Alhamdulillahi alladhi yu'minu al-khaifin wa yunajji al-salihin. Yad'u al-mustadbirin wa yarfa'u al-mustad'afin. Wa yuhibbu mulukan wa yastakhlifu akharin. Qasim al-jabbarin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
چنانچہ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اس کے اس فعل اور عمل کی تمجید و مدح و ثنا کو بیان کیا ہے، بلکہ اس کے اس عمل کے محرک اور نیت کو بھی ہمارے سامنے رکھتے ہوئے در حقیقت تربیت کا ایک باب کھولا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 11، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے اہل ایمان کے لیے، کس کی؟ امرأت فرعون، زن فرعون کی مثال بیان کرتا ہے. یعنی در حقیقت ایک عورت کا عمل، ایک صنف نازک کا عمل، احساس و جذبات رکھنے والی ایک ایسی موجود کا عمل کہ جسے شاید عام زندگی میں ہم مرد حضرات بہت کم قدر و قیمت دیتے ہیں، اسے مجال دیتے ہیں، اس کے لیے دائرہ وسیع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کے اس عمل اور سب سے بڑھ کر اس کے عمل کے محرک اور نیت کو ہمارے سامنے بانوان مثال بیان فرما رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب تربیت کے عنوان سے، جیسے کہ قرآن کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کی تربیت کرے، تو پھر تربیت کے عنوان سے ایک عورت کے کسی فعل کو ذکر کیا جانا حکمتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی راہ میں ایک عورت نے جان دی اپنے عقیدہ و نظریے کو بچانے کے لیے، اپنے زمانے کے فرعون اور فرعونی نظام سے ٹکرا گئی تو خدا نے اس کی مثال کے طور پر مدح ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی مثال بیان فرما دی. نہیں، صرف یہی حقیقت کا پہلو نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن در حقیقت خداوند عالم اس عورت کے اس صنف نازک کے اس عمل اور اس کے محرک اور نیت کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اور اس کی قداست و پاکیزگی کی کو سمجھنے کے لیے غرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے در حقیقت ایک عورت کو آئیڈیل اسوہ قرار دینا، ایک عورت کے عمل کی معراج اور اس کی عظمت و قداست کی پاکیزگی کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ ایک عورت اپنے عمل کے ساتھ اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ خدا اس کے عمل اور اس کے عمل کے محرک اور نیت کو اہل ایمان کے لیے بیان فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے کہ عورت کا پورا وجود خدمت، تربیت، ایثار، فداکاری اور اسی جیسے دوسرے محترم و مقدس الفاظ سے عبارت ہے. ہم سب مردوں کی زندگی میں بہت ساری خواتین آتی ہیں. سب سے پہلا وجود جو ہم مرد حضرات جسے مانوس ہوتے ہیں وہ ماں ہوتی ہے، اس کے بعد گھر میں بہن ہوتی ہے، اس کے بعد دادی اور نانی کا تصور ہمارے ذہنوں میں سماتا ہے. یہ پیار و محبت کے الفاظ، یہ ماں کے الفاظ، یہ بہن کے الفاظ، در حقیقت ایثار و فداکاری کے داستان ہوتے ہیں عزیزان گرامی. لیکن مرد ان رشتوں کے حقیقت یہی ہے، مرد جذبات سے عاری ہوتے ہیں، لیکن مرد ان رشتوں کو اور ان کی گہرائی اور حقیقت کو اس وقت جانتا ہے کہ جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے، اور جب بہت ہی قریبی تعلقات کے ساتھ وہ ایک عورت کی فیلنگس کو، اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، اور کبھی کسی اور شکل میں دیکھتا ہے. اور یہاں پر مجھے امام خمینی کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہر مرد کی معراج کے پیچھے، ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے در حقیقت ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کی زوجہ بھی ہو سکتی ہے. اعزائے گرامی، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کے، میں چاہتا ہوں ایک فکری گفتگو کروں، اس لیے کہ میرا معمولاً عیسیٰ صبا کے مجالس میں میں فکری گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جانے والے کے لیے ایصال ثواب اور مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت کا کام ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایصال ہدایت نہیں ہو، صرف ایصال ثواب ہو تو اس ایصال ثواب کی حقیقت بھی در حقیقت حقیقت نہیں رہتی. اس لیے چاہتا ہوں ایک فکری گفتگو ہو تاکہ ہم اپنے معاشرے کی خواتین سے جو اس معاشرے کا بہت ہی قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہیں ان سے بھرپور استفادہ کر سکے، اور ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں اور جس شہر اور جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اپنی خواتین کے کردار سے صرف نظر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے در حقیقت حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنی خواتین کے اجتماعی اور انفرادی کردار سے بھی استفادہ کرنا ہے، ان کی تربیت سے بھی، ان کے جذبات و احساسات سے بھی۔ درود بھیجیے محمد والا۔ کسی بھی کام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے در حقیقت اس کے فاعل کو دیکھا جاتا ہے، اس کا فاعل کون ہے، اس کو انجام دینے والا کون ہے۔ بہت ساری کہاوتیں، بہت سارے قصے اور کہانیاں آپ سنتے آئے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جن کو آپ اپنے اجداد، اپنے اسلاف سے سنتے آئے ہیں، لیکن کچھ قصے اور کچھ کہانیاں اور کچھ داستانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عظمت اور قداست ان کے فائل سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلاً، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، خود اللہ کا تربیت کے لیے بیان کرنا اس واقعے کو کی عظمت کو دو چندہ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی عام آدمی بیان کر رہا ہے، قرآن کریم میں بیان کیا جانا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ارادہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس کی حکمت، اس کے فلسفے اور اس کے علم اور اس کی حیات کی پوری عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی، اب یہ مثالیں کیوں بیان کی گئی ہیں یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے، میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جو جناب آسیہ زن فرعون کی زندگی سے ضرب اللہ مثلاً مثال بیان کی ہے، یعنی تمہارے لیے آئیڈیل ایک عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری نظروں میں عورت کا جو ناقص العقل کا تصور ہے وہ کسی خاص پہلو کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وإلا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہاں پر صرف بات کو تکرار کرتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ ہم مرد ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں، مرد جو ہیں وہ مکمل العقل ہوتے ہیں، کامل عقل کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سن بلوغ میں قوم پہلے قدم رکھتا ہے، عورت، بچی، جس کو ہم بچی کہتے ہیں نا 9 سال کی، اور عبادت کے لیے ایک شرط ہے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وہ ہے عقل کے بلوغ کی شرط۔ عقل رکھتا ہو، جسمانی طور پہ بالغ ہو اور عقلی طور پہ بھی بالغ ہو۔ عقلی طور پہ بالغ یعنی اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہو، اسے پتا ہو کہ میں مکلف ہوں، اپنے ہوش، حواس، ارادے و اختیار کے ساتھ عبادت انجام دے۔ اکراہ، زبردستی، جبر کی عبادت قبول نہیں، لا اکراہ فی الدین یعنی جبر کی عبادت قبول نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، اگر عورت سن بلوغ میں پہلے قدم رکھتی ہے تو کیا وہ مرد سے پہلے عقلی طور پر بالغ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو خدا وند عالم نے در حقیقت ایک عورت کے وجود کو بلوغت کی حدود میں داخل کر کے اس سے کچھ کام لینا چاہے، وہ ہے تربیت کا کام۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، اذ قالت، اب کیوں بیان کی ہے اللہ نے یہ مثال، کیوں داستان بیان کی جا رہی ہے آسیہ، جناب آسیہ زن فرعون کی؟ اب خداوند عالم اس کی زندگی کے ایک حصے کو ایک جملے میں، ایک آیت کے ایک حصے میں بیان کر رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اور شاید انسان کی پوری زندگی ایک طرف، اس کا بعض اوقات اس کا ایک عمل، اس کی ایک نیت ایک طرف ہوتی ہے۔ جناب آسیہ نے زندگی کیسے گزاری، کن کپڑوں میں گزاری، کن حالات میں گزاری، کیا کھایا، کیا پیا، کیا رہن سہن کا طریقہ تھا، قرآن اس کو ڈسکس نہیں کرتا، قرآن کو زیر بحث نہیں لاتا۔ قرآن جب کسی کو کسی کے لیے آئیڈیل اسوہ قرار دیتا ہے تو اس کی زندگی کے ایک حصے کو لے کر آئیڈیل قرار دیتا ہے۔ اگر یہ زندگی کا ایک حصہ تمہارے لیے آئیڈیل ہو جائے گا تو پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہو جائے گا، پوری زندگی اسوہ ہو جائے گی۔ اب قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں، جناب آسیہ نے کیا کھایا، کیا پہنا، کیا رہن سہن، کیا آداب و ڈھنگ تھے، کہا کہ نہیں، یہ رکھا آلت، یعنی در حقیقت انسان کی عظمت اس کے قول اور عمل سے ہوتی ہے. اذ قالت جب زن فرعون نے یہ کہا, یعنی انسان کا قول, انسان کا فعل خب زبان سے ہو یا اعضاء و جوارح سے ہو, وہ اس کی عمل کی پاکیزگی اور قداست کا بنیاد قرار پاتا ہے. اذ قالت جب کہا, اس کہنے کو خداوند عالم نے قرآن کی آیات میں سنہری حروف سے سبد کر کے تا قیام قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے اس قول قدوہ قرار دیا کہ دیکھو جب ذیل فرعون کی طرح اپنے قول اور اپنے عمل سے در حقیقت اپنے ایمان کی مستحکمی اور استحکام کو ثابت کر دو گے تو تم بھی ذیل فرعون آسیہ کے لیے شکلم پہ چلنے لگو گے. اس قول جب کہا, یعنی جب کہا, کیا کہا, رب ابنی بیتن عندک بیتن فی الجنہ, خداوندہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. توجہ فرمائیے گا, رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ, خداوندہ میرے لیے گھر بنا دے اپنے پاس جنت میں. اس کے بعد نجنی ونجنی من فرعون وعمله, فرعون سے بھی نجات دے اس کے عمل سے بھی نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, اور ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے. اب یہاں پر عورت کے در حقیقت تین پہلوؤں کو خداوند عالم نے کنسیڈر کیا ہے, تین پہلوؤں کی طرح, اور یہی میری تقریر کا خلاصہ و محاصل ہے. عزیزان گرامی, میں نے پہلے کہا کہ آج ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں پہلے سے زیادہ خواتین کے وجود سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے, انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی. انشاءاللہ جب بات آئے گی تو تاریخ سے آپ کے سامنے مسائل بیان کریں. گرو بھیجیے محمد والا رب ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ, میرے لیے تعمیر کر دے گھر اپنے پاس جنت میں. خود رب کا لفظ, رب یعنی تربیت کرنے والا, رب یعنی مہربان, یعنی شفیق, یعنی دلسوز, یعنی ہمدرد, یعنی خود جناب آسیہ کا یہ کلام خدا اور آسیہ کے درمیان, عبد اور معبود کے درمیان ایک خاص رشتے کی جانب توجہ دلا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, رب ابنی, ابنی یعنی تعمیر کر دے. ظاہر سی بات ہے کہ تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وسائل کی ضرورت ہوگی, تو جناب آسیہ یہ فرما رہی ہیں کہ میں آسیہ زن فرعون ہو کر جب اللہ سے اپنی نجات چاہتی ہوں تو پھر در حقیقت چاہتی ہوں کہ اس کے وسائل بھی مہیا کروں. اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وسائل کیسے مہیا کیے جاتے ہیں, یعنی اگر جنت میں آرزو ہے, رضوان میں آرزو ہے, جوار محمد و آل محمد میں جگہ پانے کی آرزو ہے تو پھر اس کے لیے وسائل مہیا کرو. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, میرے لیے گھر بنا دے. اور کہا کہ وسائل کیا ہیں, نجنی من فرعون, دیکھو وسائل کیسے مہیا ہوں گے جب تم ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہو جہاں تمہارا سامنا فرعون اور فرعونی نظام سے ہو, فرعونیوں سے ہو, تو پھر ان سے نجات کا طریقہ یہ ہے, نجنی فرعون, دعا کرو اللہ سے کہ ہمیں فرعون سے بھی نجات دے, وعمل ہی فرعونی نظام سے بھی نجات دے. اور یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ بتایا, ونجنی من القوم الظالمین, اور جو جو اس کے اعلی کار ہیں, جو جو اس کے ثبوت ہیں, جو جو اس کی بنیادیں ہیں, جو جو اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں, ان سے بھی اپنی بیزاری کا اعلان کرو, تب جا کر جنت میں رضوان میں جگہ پانے کے حقدار بنو. رب اور خود دیکھیے خداوند عالم نے تولا و تبرک کو ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا ہے. تبرا نہ ہو تو تولا کی اہمیت بھی سامنے نہیں آتی ہے. لا الہ کہہ کر الا اللہ کے تقدس اور پاکیزگی کو اجاگر کیا گیا ہے. اسی لیے دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں امریکہ مردہ باد نہیں کہنا چاہیے, مجلسوں میں جلوسوں میں کیوں نہیں کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے تو خود تبت یدا ابی لہب کہہ کے لعنت بھیجی ہے. خود فرعون کو اسی آیت میں, اسی آیت میں جب آپ ماتم کرتے ہیں نا, جب ذکر حسین ہوتا ہے تو یزید کا بھی نام لیا جاتا ہے, تو آپ یزید کے نام پہ تو ماتم نہیں کرتے نا, امام حسین کے نام پہ ماتم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی خیر کثیر کو بیان کرنے کے لیے اگر شر قلیل کو بیان کرنا بھی پڑے تو پڑ جائے, لیکن در حقیقت اس شر قلیل کی مذمت کرتے ہوئے اس خیر کثیر کی طرف توجہ رکھنا تو زندگی کے ہدف کو پا جائے. تو کیا زن فرعون، فرعون کی، فرعون چونکہ اس زمانے میں شہرت کا حامل تھا، خدا نے کہا فرعون کی بیوی نے جب یہ کہا، آسیہ نے یہ کہا، اے خدا مجھے بچا لے، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. عزیز نگرانی، اب یہاں سے جناب آسیہ کا ایک رخ سامنے آیا. تین رخ میں نے عرض کیے، خواتین کے تین رخ متصور ہو سکتے ہیں اس آیت میں. پہلا یہ کہ اپنی نجات کے لیے اگر اپنے شوہر سے بیزاری کا اعلان کرنا بھی پڑے تو کر لینا، شوہر سے بھی، باپ سے بھی، ماں سے بھی، اہل خانہ سے بھی، بچوں سے بھی. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلائے روح کے در حقیقت اپنے مکتب اور عقید و نظریے کو بچانے کے لیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تو بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ قتل عام کب ختم ہوگا، شیعوں کے قتل عام کو بند ہونا چاہیے، یقیناً بند ہونا چاہیے. لیکن ہم ایک کربلا روح کو بھول جاتے ہیں جو کربلا نے ہمیں عزاداری کی شکل دی تھی. کربلا در حقیقت شیعوں کو بچانے کا نام نہیں، کربلا مکتب کو بچانے کا نام ہے. مغالطہ نہیں ہو، پھر توجہ سے، بہت توجہ سے، مغالطہ نہیں ہو، کربلا افراد کی ایثار و قربانی کا نام ہے مکتب کے تحفظ کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد آپ دیکھیے کہ مختلف افراد زیارت امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنے اعضا کی قربانی دیتے ہیں. دیواروں میں چنا گیا سادات کو، پوری تاریخ آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا، صرف یہ کہ کربلا مکتب کے تحفظ کا نام، کربلا مکتب کے تحفظ کا نام ہے، ایمان اور عقیدے کی پاسداری کا نام ہے. تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ جناب آسیہ بتا رہی ہے کہ اگر کربلا روح کو دیکھنا ہے ماضی میں، تو جناب آسیہ کے عمل کو دیکھنا ہوگا کہ اپنے عقیدے و نظریے کو بچانے کے لیے اپنے شوہر سے بھی بیزاری کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے تو وہ کر رہی ہیں. امرأت فرعون، زن فرعون ہے، بیوی ہے، زوجہ ہے، اہلیہ ہے، شریک زندگی ہے، دکھ و درد میں شریک رہی فرعون کے. لیکن خدا نے کہا جب عقید و نظریے کی بات آئی تو پھر آسیہ آسیہ نہیں ہوگی، آسیہ ہماری بندی ہوگی، آسیہ ہماری کنیز خاص ہوگی. درود جی محمد والا. اپنے پاس، اندکا یعنی اپنی بارگاہ میں، یعنی ایک جنت ہے، ایک خدا کی بارگاہ ہے. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، خدا نے اپنی جنت کا نفس مطمئنہ کے لیے، یا یوں تو ہم نفس عام جنت نہیں، جنتوں کے درجات ہیں. ہم سمجھتے ہیں میدانوں کا سب کے سب ایک ہی جو ہے منزل میں ساتھ کر دیے جائیں گے، نہیں، جنتوں کے درجات ہیں. جنتی، خدا نے میری جنت کا، عندکا یہ وہی ہے، خدا تیرے پاس، تیری خاص بارگاہ میں. زن فرعون آسیہ کا ایک مقام ہو، رب عندکا، ایک گھر بنا دے میرے لیے اپنے پاس. یہ پہلا پہلو ہمیں نظر آیا کہ ایک عورت اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے کس طرح اپنے اہل خانہ کے سامنے بغاوت کا علم بلند کرتی ہے. یہ عورت کا کردار انقلابی، حماسی اور ایک الہی کردار نظر آیا، عورت ایک اجتماعی کردار نظر آیا. اس کے بعد کہا ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون سے بھی نجات دے اور اس کے عمل سے بھی نجات دے. یہ دوسرا پہلو عورت کا اجتماعی سامنے آیا کہ نہ صرف اس شخص سے کہ جو تمہارے عقیدہ و نظریے کے مخالف ہے اس سے نجات کی دعا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عمل سے بھی دعا کرو. یعنی فرعون اور فرعونی نظام، عمل ہی، اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ کہتا ہے ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کی جماعتیں جو در پردہ در حقیقت ایک ایسے ہی دعوے کر رہے ہیں. تو فرعون سے بھی اور اس کے فرعونی نظام سے بھی نجات. اور اس کے بعد تیسرا پہلو جو ہمیں سامنے، ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے نجنی، خدا نجات من القوم الظالمین، قوم ظالم سے نجات دے. جب فرعون کہہ دیا، فرعونی نظام کہہ دیا، تو خاص طور پر یہ قوم ظالم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اور دو دفعہ نجات کا تصور ہے. توجہ کیجیے گا, عربی زبان میں قرآن کریم میں خصوصاً جب کسی چیز کی تکرار ہوتی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں, اس کے پیچھے حکمت اور فلسفہ ہوتا ہے, کوئی سبب ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. نجنی من فرعون, نجات دے مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے, اور پھر فرمایا مجھے نجات دے قوم ظالم سے. ایک کردار وہ نظر آئے کہ فرعون اور فرعونی نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ایک عورت جب اس منزل پہ آ جائے کہ وہ فرعونی نظام کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ اہل ایمان کے لیے اس کو اور قدوہ بن جاتی ہے, اہل ایمان کی آئیڈیا بن جاتی ہے. اور تیسرا پہلو کہ قوم ظالم سے, ظالم قوم سے وہ نجات دے, یعنی ہر وہ بات, ہر وہ نظریہ, ہر وہ چیز جو اس فرعونی نظام کی بنیادوں کو مستحکم کرے اس سے نجات دے. اور یہ ہے ظالم قوم, یہ وہ خاموش تماشائی ہیں, یہ وہ سکوت و جمود اختیار کرنے والے عوام ہیں جو ہر چڑھتے سورج کو سلام پیش کرتے ہیں. لعن اللہ امتن قتلت کا, لعن اللہ امتن ظلمت کا, لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ, جس نے قتل کیا اس پہ لعنت, جس نے ظلم کیا اس پہ لعنت, اور جس ظلم کو سن کے خاموش رہا اس پہ لعنت. یہ ہے قوم ظالم, یہ ہے وہ ظالم قوم جس نے ہمیں اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. صرف یہ نہیں کہ خدا جنت میں گھر بنا دے, جناب آسیہ فرما رہی ہیں کہ جنت میں گھر پانے کی, خدا کی بارگاہ میں, خدا کی خاص بارگاہ میں اہل بیت کے جوار میں جگہ پانے کی آرزو ہو تو پھر دو منزلوں سے گزرنا ہوگا تمہیں, دو قسم کے تعلقات اور ریلیشن سے بیزاری کا اعلان کرنا ہوگا. ایک یہ فرعون اور فرعونی نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا, دوسرا یہ کہ وہ خاموش تماشائی جو ہر ظالم کے ظلم کے پیچھے در حقیقت اپنے سکوت و جمود اور خاموش تماشائی بن کر اس کے ظلم کو روایت دیتے ہیں, ان کے خلاف تم بغاوت کرنی ہوگی. نجنی نجات دے, نجات دینے کا مطلب یہ نہیں کہ جناب اللہ یہ مجھے نجات دے دے جو ہماری دعا کا تصور پایا جاتا ہے, نہیں, نجات یعنی عمل سے ہے. جناب آسیہ بتا رہی ہیں کہ عمل سے, اور یہ عمل جناب آسیہ کا ان کو تخت دار پہ لے گیا, پھانسی کے پھندے پہ لے گیا, مصلوب ہو گئی. جانتی ہیں کہ فرعون کے خلاف قیام کیا ہے, فرعونی نظام کے خلاف قیام کیا ہے, اس کی سزا کیا ہوگی. آمنہ بنت الہدا جلیل القدر عالمہ آیت اللہ مجاہدہ شہیدہ آیت اللہ باقر صدر کی بہن ہیں, ان کے اشعار مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس بھی ایک مومنہ کی ہے, لہذا چاہتا ہوں کہ آج عورتوں کے کردار سے متعلق گفتگو کروں اور پھر جناب زہرہ اور آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت سے آپ کے سامنے کچھ نکات پیش کر سکوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو نجات کا تصور صرف دعا کی حد تک نہ ہو بلکہ عمل. تو عامر بن الہدیٰ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں یہ کون ہے جنہیں 1980 میں شہید کیا گیا اپنے بھائی کے ساتھ, آیت اللہ باقر صدر کے ساتھ شہید کیا گیا. فرماتی ہیں میں جانتی ہوں کہ حق کا رستہ بہت کٹھن ہے, مگر میں ان خاردار راہوں کو طے کروں گی. حق کا راستہ بہت کٹھن ہے لیکن اعتراف اقرار کے بعد کہتی ہیں مگر میں ان خاردار راہوں کو طے کروں گی. یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں ہے جو اپنی مہکار ندیوں میں بکھیرتے ہیں, یہ وہ سفر ہے جو ان گلوں سے سجا نہیں ہے جو اپنی مہکار ندیوں میں بکھیرتے ہیں, مگر اب یہ اعتراف اور اقرار فیصلہ تو, مگر میرا تو یہ فیصلہ ہے چلوں گی کانٹوں پہ تو خون بہے گا, رہے صداقت پہ ایک نیا نقش پا بہے گا. یہ ہے مجاہدہ, یہ شہیدہ کے الفاظ, یہ ہے جناب آسیہ کی روح. تحسین گرامی, ایک عورت اس طریقے سے اپنی نجات کے لیے اپنے زمانے کے فرعون اور فرعونی نظام سے ٹکراتی ہے. ہمارے یہاں جناب زہرا کو روایات میں سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین, اور عورت کا سب سے بڑا جہاد آپ کو کیا پتہ ہے کیا ہے, وہ ہے شوہر دادی, گھر دادی, جس کو عربی زبان میں حسن تباعل کہا جاتا ہے. بال شوہر کو کہا جاتا ہے, تباعل یعنی شوہرداری, تمہاری شوہرداری تمہارا جہاد یہی ہے. بہت سے ایسی شیر دل خواتین تھیں جو رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ نے مردوں کو نماز جماعت میں حصہ لینے کا حکم دیا, ہمیں بھی حصہ دیا, آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ کہا, لیکن آپ نے جہاد میں خواتین کو شامل نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کر, رسول اللہ کا تمہارا جہاد یہ کہ تم گھرداری کرو, شوہرداری کرو. وزن گرامی شوہرداری کا دائرہ صرف کھانا پکانے, صرف صفائی ستھرائی اور صرف بچوں کی تربیت تک محدود نہیں ہے. صرف توجہ دیجیے میرے الفاظ, صرف بچوں کی تربیت صفائی ستھرائی اچھے کھانے پکانے تک محدود نہیں ہے. ہاں, ایک عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے مثال کے طور پر ایسا حلیہ اختیار کرے کہ اس کے شوہر کا دل جو ہے وہ کسی نامحرم کی طرف مائل نہ ہو. یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی طریقے سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے گھر کے کام کاج کو, گھر کی فضا کو, بچوں کی تربیت کو, کھانا بنانے کو, تمام کاموں کو اس طریقے سے انجام دے کہ گھر کا مرد در حقیقت پوری توجہ اس کی گھر کے اندر ہو. جب ظاہری سی بات ہے گھر کا ماحول ایسا ہوگا, زوجہ کا کردار ایسا ہوگا کہ وہ شوہر کے کردار کو اور اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرے گی تو خود بخود شوہر کا کردار بھی اور اس کی توجہ اس کی طرف ہوگی. تو یہ بہترین شوہرداری ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہے, اگر یہی ہوتا پھر جناب زہرا ولایت علی کے اس بات کے لیے مدینہ کی گلیوں میں قدم نہ رکھتی. جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینہ چھوڑ کر مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام نہ جاتی. حسن تباعل کا مطلب یہ نہیں ہے, حسن تباعل یہ بھی ہے کہ شوہرداری گھرداری یعنی بچوں کی تربیت بہترین سب سے اولین فریضہ یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوہرداری گھرداری کا مفہوم وسیع ہے. کیا جناب زہرا اور امام علی کا تعلق ہے, زن و شوہر کا تعلق ہے؟ نہیں, بلکہ جناب زہرا ایک امام وقت کی نصرت کے لیے در حقیقت آگے بڑھی ہے. کیا امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب السلام علیہ کا تعلق صرف ایک بھائی اور بہن کا ہے؟ نہیں, بلکہ ایک بہن اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے مدینہ سے ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ وہ حسن تباعل ہے جسے ہمیں آج اپنی خواتین کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جب تمہارا شوہر اگر وہ امام وقت ہے, تمہارا بھائی امام وقت ہے, تمہارا بھتیجا امام وقت ہے, تو حسن تباعل کی سرحدیں صرف گھر کی چار دیواری میں محدود نہیں ہوتی, بلکہ شوہرداری گھرداری در حقیقت اس سے بڑھ کر اس امام وقت کی نصرت کے لیے گھروں سے باہر نکل کر ظالم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ دینے سے عبارت ہو جاتی ہے. زن و شوہر کے ایک مخصوص تعلقات مت دیکھیں, بلکہ جناب زہرا کے اس عمل کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک عورت ایک مقتدا ایک امام کی ماننے والی اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے قدم باہر نکال رہی ہے. یہ ہے اس کا تباہی کہ شوہر کے اس بات کے لیے, شوہر بھی ہیں امام وقت بھی ہیں, اس کی ولایت کے اس بات کے لیے. یہ پہلا پہلو سامنے آتا ہے کہ ایک عورت در حقیقت معاشرتی سطح پر اپنے اس گھرداری کے تصور کو جب اس کا عقیدہ اس کا نظریہ آماجگاہ ہے ظلم و ستم ہو تو پھر وہ اپنے حسن تباعل کی سرحدوں کو پھیلاتی ہے. جناب زہرا کا عمل یہ ہے. جناب زہرا یہ کہتے ہیں جناب میری آواز کا پردہ, یہی جناب زہرا ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں, بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دے, اور بہترین عورت وہی ہے جس پر کسی نامحرم مرد کی نگاہ نہ پڑے. لیکن یہی جناب زہرا ہیں جو میدان جنگ میں بھی جاتی ہیں, مسجد میں بھی جاتی ہیں, گلی میں بھی جاتی ہیں علی کی ولایت کے اس بات کے لیے. تو جناب زہرا کا اگر یہ حدیث رکھیں اور کہیں آواز کا پردہ بلا وجہ آواز نکالنا نامحرم کے سامنے, وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے. عزیز گرامی, تو میں عرض کر رہا تھا جناب زہرا اگر یہ کہتی کہ اگر پردہ میری آواز کا ہے تو جناب زہرا خطبہ نہ دیتی. ڈیڑھ دو گھنٹے خطبہ جو جناب بی بی دے رہے ہیں ایام فاطمیہ ہیں, کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیا، وہاں آواز کا پردہ نہیں کیا، بی بی اپنے حجاب و پردے کے ساتھ مدینے کے لوگوں کے پاس گئی کہ آؤ علی کی ولایت کے لیے، آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری مائیں بہنیں آج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہیں، آج ہمارے ساتھ قومی دھارے میں شریک ہیں، ہمارے اجتماعات میں شریک ہیں، ہمارے دھرنوں میں شریک ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اس لیے کہ جناب زینب و جناب زہرا سلام اللہ علیہما کی سیرت پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ تصور آتا ہے کہ ایک گھر داری کا تعلق صرف کھانے بنانے اور شوہر کی بہترین خدمت تک محدود نہیں ہے، جب تک وہ ہے یہ کرو، لیکن جب نظریے کی حفاظت کا مرحلہ آئے، جب دین اور مکتب اور آئین اور آئیڈیالوجی کی حفاظت کا مرحلہ آئے، تو پھر اپنے گھر سے اپنے قدم باہر نکالو اور اپنے مکتب کی، اپنے نظریے کی، اپنے تشیعوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درود بھیجے محمد والا، یہی سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، یہی عمل نظر آتا ہے جو ماں کا ہے۔ وہاں صرف ایسا نہیں کہ بھائی اگر ایک جا رہا تھا تو بھائی کے ساتھ، نہیں، بلکہ امام وقت کی نصرت کے لیے جناب زینب حضرت عبداللہ سے اجازت لے کر، جس کی پیش کی اجازت لی جا چکی تھی، ضمن اب ساتھ ساتھ چلنی ہے حضرت گرامی۔ تو یہ عورت کو وہ کردار ہے کہ جو جناب آسیہ نے پیش کیا، نجنی من فرعون و عملہی، کہ فرعون سے بھی نجات اور اس کے عمل اور اس کے نظام سے بھی نجات، اور ان خاموش تماشائیوں سے بھی نجات جو ہر ظالم کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا پہلا لفظ بازار کوفہ میں، یا ایو الخطر والغدر اتقون، اے اہل مکر و فریب تم کیا رو رہے ہو، قسم خدا کی تمہاری آنکھوں سے آنسو بند نہ ہو، تمہارے آہو نالا کبھی بند نہ ہو، یہ جناب زینب کے الفاظ ہیں۔ وہ خاموش تماشائی، نجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، یہ ہے جناب زینب کا کردار کہ گھرداری اور شوہرداری، یعنی اب معاشرے کی سطح پہ آؤ، نکل کے گفتگو کرو، ظالم وقت کو للکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی، نظریے کی، حسینیت کی تبلیغ کا وقت آیا ہے زندگی میں۔ یہ وہ عورت کا وہ کردار ہے کہ جس کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، جناب آسیہ نے اپنی نجات کے لیے، پھر فرعون اور فرعونی نظام کے خلاف احتجاج اور سراپا آواز حق بلند کرنے کے لیے، اور پھر ان خاموش تماشائیوں سے کہ جو ہر دور میں ہر ظالم کے ظلم کی بنیادوں کو مستحکم کرتے ہیں، در حقیقت اپنا عمل پیش کیا۔ اور یہی چیز بعین ہی جناب زہرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہما کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے اپنے گھر کو چھوڑا، ہجرت کی، کس طریقے سے اپنے ساتھ ساتھ۔ تو آج ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں ایسی ہی خواتین کی ضرورت ہے کہ جو جناب آسیہ کی سیرت کو چلنے والی، کہ جب اسلام اور عقیدہ یہ کہ گھر میں بچوں کی تربیت کرو، تو بچوں کی بہترین تربیت ہونی چاہیے، شوہر کی خدمت ہونی چاہیے، گھرداری شوہرداری ہونی چاہیے، لیکن جب نظریہ تمہیں پکارے، جب تشیع تمہیں آواز دے، تو پھر اپنے صحاب کی، اپنے بچوں کی، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ ہماری یہ دو قسم کی شیعت ہے، ایک سرخ شیعت ہے، ایک سیاہ شیعت ہے۔ سیاہ شیعت وہ ہے کہ اپنے اپنے گھر کے راہ ہو، مسجد سے نکلو اپنے گھر کے راہ ہو، امام بارگاہ سے نکلو اپنے گھر کے راہ ہو، میرے گھر کا عالم نکل جائے، میرے گھر کی آزاداری ہو جائے، یہ سیاہ شیعت ہے، یعنی انفرادیت کے خول میں محدود ہو جاؤ، بس جاؤ ماتم کرو، 1400 سال پہلے یزید کو برا کہو، اس کے بعد آ کر خاموش اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، یزید وقت میں قتل کرے، تمہاری اولاد کو مارے، تمہیں زد و کوب کرے، تمہارے افراد کا قتل عام کیا جائے، تمہیں توڑا جائے، تمہیں مسلا جائے، تمہیں مس کیا جائے، تمہارے قومی عزت و وقار و تشخص کا پامال کیا جائے، تمہیں کوئی کام نہیں، تم نے آنا ہے ایک لائن کی تصویر پڑھنی، اللہم لا تقتل الحسین، اہل بیت و اصحاب پڑھ دینا، ثواب مل جائے گا تمہیں۔ یہ ایک تصور نظر آتا ہے شیعہ کا کہ جو احساس ذمہ داری سے آری ہو، جو اپنی ذمہ داری کا پورا نہ کرے، یہ شیعت ہے۔ ایک شیعت کیا ہے؟ وہ ہے احساس ذمہ داری کی شیعت، وہ ہے سرخ شیعت جو امام حسین کی شکل میں
میں, جناب زہرا کی شکل میں, جناب امام سجاد کی شکل میں, جناب زینب کی شکل میں نظر آتی ہے کہ جناب زینب کہہ سکتی تھی میں علی کی بیٹی ہوں, چادر تطہیر میرے لیے نازل ہوئی ہے, میں آواز کا پردہ کرتی ہوں. لیکن جب وقت پڑا تو یزید کو بھی للکارا, ابن زیاد کو بھی للکارا ہے. جب وقت پڑا ہے تو پھر للکارا ہے, آواز کا پردہ وہاں نہیں ہے. آواز کا پردہ وہاں ہے جب غیر ضروری بات کی جانا محرم سے, جہاں بلا وجہ بات کی جانا محرم سے, جہاں عقیدے اور نظریے اور مکتب و تشیع کی عبادت کا مرحلہ ہو, وہاں زینب بنت علی خطبوں کی مار مارتی ہو, یزیدیت کو بدنام کر دیتی ہو. یہ ہے جناب زینب کا کردار. تصور کیجئے آج ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں, تو ہمیں اس سخشیت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیلی کی ضرورت ہے کہ احساس ذمہ داری پیدا کرے. مرد اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں, نوجوان اپنے اندر, خطبہ اپنے اندر, علماء اپنے اندر, بچے اپنے اندر, نوجوان اپنے اندر, خواتین اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں. یہی احساس ذمہ داری ہے کہ جو جناب زینب نے ادا کی ہے. ایک طرف ماں کا وہ عمل اور ایک طرف بیٹی کا یہ عمل. یہ ماں اور بیٹی اگر تاریخ سے ان خواتین کا کردار نکال لیا جائے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا ہمیں مختلف قسم کی ہمیں تاریخیں نظر آتی ہیں. کچھ تاریخیں ایسی ہیں کہ جن میں عورت کے وجود کی سرے ہی سے نفی کی گئی ہے, عورت کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. دوسری تاریخ اور دوسرا کردار ہمیں نظر آتا ہے جہاں عورت کو تسلیم کیا, وجود کو مانا, لیکن اس کو اپنی خواہشات نفسانی کے حصول کے لیے ایک اعلی کار قرار دیا, جو آج ہمیں مغرب میں میڈیا میں نظر آتا ہے. عورت کو اوریاں اور فحاشی کا ماڈل بنا کر در حقیقت عورت کو بے حجاب اور بے پردہ کر کے ہمارے سامنے ایک ماڈل کی صورت پیش کیا جا رہا ہے. تسلیم کیا, مانا, اظہار کیا, ایکسپوز کیا, وجود دیا, اس کو اختیارات دیے, لیکن اپنے در حقیقت خواہشات نفسانی تک پہنچنے کے لیے. اور تیسرا کردار ہمیں اسلام کا نظر آتا ہے, جناب زہرا کا نظر آتا ہے, امام سجاد کا نظر آتا ہے, جناب زینب کا نظر آتا ہے, کربلا کا نظر آتا ہے, جہاں عورت کے وجود کو تسلیم بھی کیا, اس کی صفات کو بھی مانا اور اس کے کردار کو صحیح جہت بھی دی کہ تم نے کرنا کیا ہے, تم نے جانا کہاں تک ہے, تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تمہارا وجود صرف چار دیواری تک محدود نہیں ہے. ہاں, جب تک اسلام یہ کہے کہ چار دیواری میں رہ کر حسن تباؤل, شوہرداری, گھرداری کے ذریعے سے بچوں کی, شوہر کی خدمت کرو, تو یہ بھی عبادت ہے. لیکن جب نظریے اور عقیدے اور مکتب کی حفاظت کا مرحلہ آئے تو پھر وہاں زینب اور فاطمہ کی طرح گھر سے باہر نکلو. بس اجزان گرانی, آج وقت آیا ہے, آج ہم نے اپنے وجود کا اعلان کیا ہے, آج ہم نے اپنی سیاسی طاقت کا اعلان کیا ہے, آج ملت تشیع نے برسوں بعد ایک دفعہ پھر انگڑائی لی ہے. اکثر لوگ شاید یہ کہیں جناب بلا وجہ جو ہے آپ مسائل کو پیش نہ کریں, لیکن اگر آپ کی سیاسی طاقت نہیں ہوگی تو آپ کے وجود کو, آپ کی آواز کو, آپ کی طاقت کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ سیاسی جماعتیں اسی طرح آپ کو مکر و فریب کے نشتر اور کچوں کے لگا دی رہیں گی, آپ کے رسنے والے خون سے در حقیقت فائدہ حاصل کر دیں گی, جونگوں کی طرح آپ کے خون کو چوستی رہیں, لیکن ایک آواز بھی آپ کے لیے نہیں اٹھائیں گی. پیپلز پارٹی ہو یا متحدہ ہو, نون لیگ ہو یا مسلم لیگ ہو, کوئی بھی ہو, ان میں سے دیکھیں کتنے لوگ تو شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ لگاتے رہے. آج دیکھیں کتنی اسمبلی ہیں, ارکان اسمبلی, اس میں کتنے شیعہ ہیں, ان کے جھوٹ کا پول ابھی کھل جائے گا. پیس پارٹی کے افراد دیکھ لیں کتنے شیعوں کا دعویٰ کرتے ہیں, شیعہ کتنے افراد ہیں, پتہ چل جائے گا. ایسے نہیں کرانی, تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہم نے ان جماعتوں کے سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کا جواب دیجیے. ملت تشیع کے ووٹوں سے, خون سے, نظریے سے, نوجوانوں کے خون پسینے سے آپ یہاں تک پہنچے, آپ نے کیا کام کیا. یہی متحدہ قوم مومنین تھی, ہمارے بہترین نوجوانوں کا خون اسی راہ میں گیا ہے. ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں, خود میرے پھوپھی زادے نادر عباس تقوی کا خون اسی راہ میں مارا گیا, اسی راہ میں بہایا گیا. بہت سارے ایسے شیعہ نوجوان ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ جناب متحدہ قوم مومنین ہماری نجات دہندہ ہوگی, نجات کا فرشتہ ہوگی, لیکن نہیں, یہی قاتل نکلے ہمارے. ان کی خون آشامی اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے. یہی پیس پارٹی تھی جس کو ایک زمانے میں جو ہے وہ پنجتن پیس پارٹی کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے تھے, اتنا لگاؤ تھا لوگوں کو, نجات دہندہ سمجھتے تھے. کیا کیا انہوں نے 30 سال 40 سال کا عمل آپ دیکھیے کہاں تک پہنچے. تو جب تک ہماری سیاسی طاقت نہیں ہوگی, خواہ وہ شیعہ علماء کونسل ہو, مجلس وحدت المسلمین ہو, یا کوئی اور شیعہ جماعت ہو, جب تک ہماری سیاسی طاقت نہیں ہوگی آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو زد و کوب کیا جائے گا, مسئلہ جائے گا, توڑا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا. ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ مردوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو, علماء کو, سب کو شانہ بشانہ در حقیقت اس میدان میں کودنا ہوگا اور اس میدان کو سر کرنا ہوگا, فتح کے ساتھ, زبر کے ساتھ اس منزل کو پانا ہوگا. درود جی محمد والا جانے گرا نہیں. تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس زینبی اور فاطمی سیرت پہ چلنے کا عہد کریں کہ جو آج زمانہ ہم سے چاہ رہا ہے, تقاضا کر رہا ہے. بس اگر یہ سیرت ہمارے سامنے ہو جناب آسیہ کی اور ایسی لاتعداد خواتین کی فہرست ہمیں تاریخ میں مل جائے گی, جناب زینب کی, جناب زہرا کی, اور ایسی بے شمار خود خواتین جو کربلا میں موجود تھیں, ان کی سیرت, ان کا کردار ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. میری والدہ کی زندگی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عورت کی پوری زندگی در حقیقت ایثار, فداکاری, خدمت و تربیت سے عبارت ہوتی ہے. اور یہ ناشکری ہوگی کہ میں یہاں پر اپنی والدہ کا شکر ادا نہ کروں کہ جن کی تربیت سے خود بندہ عالم نے مجھے اس منزل تک پہنچ دی, توفیق عطا فرمائی. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. خدا کہتا ہے جب تم دعا کرو تو ہاتھوں کو اٹھاؤ, کہو خود بندہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرماؤ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. یہ والدین بہت بڑی ہستی ہوتے ہیں. جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں کہ یہ سرمایہ آج نہیں تو کل ان سے لے لیا جائے, یہ گھنا درخت اس کا سایہ ان کے سروں سے اڑ جائے گا. بس وہ ماں کہ جو بہت محنت و مشقت سے اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے, وہ ماں جو اپنے خون جگر سے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے, وہ ماں جو اپنی راتوں کی نیند دے کر اپنے بچوں کو سلاتی ہے, جو ماں خود پیاسی رہ کر بچوں کی سیرابی کا انتظام کرتی ہے, ایک عام ماں کے لیے جذبات ہو سکتے ہیں جو حسن حسین کی ماں ہو اس کی. اس ماں کے کیا کہنے جو حسن حسین اسے زینب کو پالا ہو. کتنا پیار اس گھرانے میں ہے بچوں کی تربیت, زہر نے کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی, ہر طرح سے بچوں کی تربیت کی ہے اور تیار کیا ہے. خدا نے بھی تیار کیا ہے, جناب زہرا نے بھی زینب کو تیار کیا. میں پھر کہتا ہوں جب ماں پہ چلتا ہوا دروازہ گرا تھا نا,
چھوٹی سی زینب دیکھ رہی تھی ماں پہ چلتا ہوا دروازہ گرا تھا, میری زینب اللہ نے تمہیں کربلا کے لیے تیار کیا ہے. ارے آج ماں پہ چلتا ہوا دروازہ کتنا دیکھ رہی ہو, ارے کل اصل عاشور ہوگی اور خیام کو آگ لگ رہی ہوگی, سید سجاد ہوگی. اس طرح جناب زینب کو تیار کیا خدا نے. بس یہ بی بی یہ کہتی ہے میرا محسن شہید ہوا, کبھی آواز آتی ہے فرزا خودی دی فرزا مجھے پکڑنے میرا موتے چاہیے ہوا, کبھی علی کے پیچھے پیچھے علی کی ہدایت نصرت کے لیے کے بی بی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ.
اس طریقے سے زہرہ نے چکیاں پیس دے کر حسن مسائل زینب المعصوم کی تربیت کیا. اور جب آخری وقت آیا یہ 75 یہ 95 دن جس کے لیے بیوی فرماتی ہے کہ ان 75 یا 95 دنوں میں مسائل اتنے مجھ پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑھ دیو تو سیاہ رات میں تبدیل ہو گئے. دیکھیے دو قسم کے مسائل ہیں بیوی کے. ایک وہ مصائب ہیں جو جسم سے عبارت ہیں, ایک وہ مصائب ہیں جو روح سے عبارت ہیں. جسم سے پڑھنے والے مصائب ان کی مدت بہت کم, ان کی میعاد بہت قلیل ہے, لیکن بی بی جن مصائب کا تذکرہ کر رہی ہیں یقیناً یہ مصائب بہت اہمیت کے حامل ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو مصائب جن کی جانب بی بی توجہ دلا رہی ہیں کہ یہ روز روشن میں پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے, وہ علی کے حق کا قصر کیا جانا ہے, وہ زہرا کے دروازے میں آ کر لایا جانا ہے, وہ معصوم محسن کی شہادت ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جہاں علی کا حق قصر کیا جائے. زہرا فرماتی ہیں وہ مسائل ہیں کہ جو روز روشن پہ پڑے تو اسے رات میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر. زہرا کتنی ہمدرد و مونس و غفار ہیں. ایک دفعہ مولا علی گھر میں تشریف لائے, دیکھا مولا کا سر جھکا ہوا. ایک اچھی بیوی ہوتی نا جو گھر میں شوہر کی دلجوئی کرے. جناب زہرا معلوم ہے کیا حالات ہیں, علی کس طریقے سے سکوت اور خاموشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں, معلوم ہے نا زہرا کو کس طریقے سے. مجھے یاد ہے جب میرے والد بیمار ہوئے تھے تو میرے والدہ اس عالم اس پردے کے ساتھ تنہ تنہا کبھی کسی بچے کے ساتھ نکلتی تھیں. وہ منظر مجھے یاد ہے, وہ زمانہ مجھے یاد ہے. یقیناً انسان اپنے والدین کی, خصوصاً ماں کی, جو زحمتیں ہیں, جو سختیاں, جو مشکلات ہیں, ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. جناب زہرا کی خدمت کہ علی گھر میں داخل ہوئے تو کہتی ہے علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. انہیں زہرا باہر کے حالات سے باخبر ہے, دل جو بھی کر رہی ہے علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے سر جھکا کے کہا ارے زہرا فاصلہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا, ارے بس آگے میں سلام کرتا ہوں لوگ جہاں. یہ زہرا کتنی دلجوئی کرنے والی ہے اپنے شوہر کی اپنے علی کی. بس آخری وقت آیا, خادمہ سے کہا دیکھ میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ لو میں اس دنیا میں ہوں, اور ذکر کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میں بابا کے پاس چلی گئی. بس قدردار ہوں تھوڑی دیر میں گزری تھی کہ زہرا کی تقدیس و تسبیح و تحلیل کی آواز ہی بند ہوئی, خادمہ کی پریشانی میں اضافہ ہوا. اتنے میں تقبل باب ہوا, خادمہ نے دروازہ کھولا, دیکھا حسن حسین مسجد سے دوڑتے ہوئے آئے ہیں. لیکن آج منظر دوسرا ہے, آج خدا حسن حسین کو کچھ اور دکھانا چاہ رہا ہے. ارے اب تک جب بھی دروازہ کھٹکھٹایا ماں ہاتھوں کو پھیلا کر حسن حسین کا استقبال کرتی تھی, ارے ممتا کے ساتھ سینے سے لگاتی تھی. آج بچے آئے ہیں, دیکھا آج ممتا نظر نہیں آ رہی, آج وہاں نظر نہیں آ رہی. بچوں کو آرام سے بلایا, بٹھایا, منہ ہاتھ دلایا خادمہ نے اور کہا بچوں آؤ دو لقمے کھا لو, ہمارے ساتھ کھانا تیار ہے. کہا کہ نہیں, ماں اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے کھلا دی تھی. ارے جب تک ماں نہ کھلائی حضرت حسین کھانا نہیں کھائیں گے. بتادارو حضرت حسین کا اصرار بڑا, کھانا ترام نہیں کرتے. خادمہ نے کہا بچے تمہاری باعث دنیا میں نہ رہی. آیا علی مرتضیٰ کو خبر دی گئی, نہ جانے علی مسجد سے کس طرح پہنچے حجرہ فاطمہ تک. بس غسل و کفن ہوا, غسل ہو رہا تھا, علی نے ایک دفعہ اپنا سر دیوار میں دے مارا اور کہا اے زہرا ارے تیری ٹوٹی ہوئی پتلیاں, ہائے زہرا تو نے یہ سب مجھ سے چھپایا. اللہ اکبر.
خدا ارے کفن تیار ہوا جنازہ تیار ہوا گہوارے میں لٹایا ہے گہوارے میں لٹایا ہے ہاں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں تمہارے پردے کی کتنی فکر ہے جناب زہرا کو حضرت اسما سے کہتی ہے اسما دیکھو جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں لیکن اس کے جسم کے خال و خال باتیں ہوتے ہیں یہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ تیار ہو تو میرے جسم کے خال و خال باتیں نہ ہو ارے زہرا کو مرنے کے بعد بھی اپنے کے پردے کی فکر ہے اسما نے کہا میں نے جب ہجرت کی تھی حبشہ تو میں نے وہاں دیکھا تھا وہاں ایک تابوت بنایا جاتا ہے پھر تابوت کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے خد و خال چھپ جاتے ہیں کہا اسما دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو میرے لیے ایک ایسا تابوت بنا دینا تاکہ میرے جسم بھی خد و خال والے نہ ہو مرنے کے بعد رات کی تاریخی میں اتنی فکر ہے اپنے مرنے کی کرب و بلا میں آگے دیکھو ارے آشور ہے نیرے کی اندھیوں سے ارے چادریں لوٹی جا رہی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ جنازہ تیار ہوا علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں آؤ بچو آؤ اپنی ماں کو الوداع کہہ لو ارے آخری وقت ہے اب روز قیامت ملاقات ہوگی مگر کوئی بچہ نہیں مرتا امام حسین پائی سے کھڑے ہیں امام حسن زرانے کھڑے ہیں امام حسین کہتے بابا ارے جب تک ماں نہ بلائے حسن حسین نہ جائیں گے اتنا کہنا تھا بندے کا من ٹوٹے بات زہرا کے سب یاد بلند ہوئے بچوں کو ہٹا لو قیامت ہو جائے گی میں کوئی علی مرتضیٰ جاتے جاتے یہ احتمال کربلا میں آؤ ارے کرب رہے گی سا زخمی کلا ارے پیاسا اسے خود خنجر ہے ارے ضربوں میں ضربے شاید ایک دکھی آدھی کہے ارے میں جنت چھوڑ گئے اب لے لو ہماری اس اداداری کو قبول فرما ان اس قرآن خانی ذکر خلیل کا ثواب جو کہا ہے خیر مرما کے لیے انجام دے گی ان سب کا ثواب مرما کی روح تک پہنچا ان کی قبر کو نورانی فرما کے گناہوں سے درگزر فرما ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جگہ نائے فرما ہم سب کو ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پدوندہ یہ کنیز زہرا جناب کنیز جناب زہرا کی بارگاہ میں موجود ہے بحق جناب زہرا اس کی خطاؤں سے درگزر فرما اس کو درگاہ جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام میں جگہ خاص عنایت فرما پدوندہ حضرت امام زمانہ کے روح میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما پدوندہ شیعہ قوم نے جو اپنا سفر شروع کیا ہے اس میں اس کو متحد منظم اور با ہدف فرما تاکہ ہمارا دشمن جو ہمارے اتحاد کے در پہ ہے ہماری طاقت کے در پہ ہے اس کو نیست و نابود فرما خداوندہ تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہم سب کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین دفعہ سورہ اخلاص سیدہ سرتاج عالم دہلی بنت سید زائد حسین باروی مرحوم کے لیے طلب فرمائیے بسم اللہ میں جملہ مومنی مومنات خود سے میرے والد مرحوم میرے بڑے بھائی علی رضا تقوی میرے چھوٹے بھائی حسن رضا میرے چچا حسن قیصر اور جملہ مومنی مومنات تمام شہداء اسلام ملے کے جاپے میں شامل فرمائیں اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ میں اس کے بعد فاتح میں شریک ہوں فاتح کا انتظام اور محمد والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم